السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو 1 گھنٹے تک جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
امریکہ کے دورے کی تاریخوں کا تعین نہیں ہوا. پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف جلد علاقائی ممالک کا دورہ کریں گے. دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
مذہب کی جبری تبدیلی خلاف آئین اقدام ہے جس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ کی VOA سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا,
ایک خصوصی عدالت کی جانب سے متنازعہ مذہبی رہنما گرمیت رام رحیم سنگھ کو جنسی زیادتی کا قصوروار قرار دیے جانے کے بعد پنجاب اور ہریانہ میں تشدد پھوٹ پڑا. کم از کم 12 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں, کابل کی ایک شیعہ مسجد پر جمعے کی نماز کے دوران نے خودکش بم حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. سعودی قیادت میں افواج نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں فضائی حملے کیے ہیں جن میں بچوں سمیت کم از کم 12 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ داعش کے شام کے شہر رقہ میں تقریباً 20,000 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے جن کی زندگیاں سخت خطرے میں ہیں, اور انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جانے چاہیے. میانمار کی فوج نے بتایا ہے کہ 11 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 32 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب روہنگیا باغیوں نے شمالی راکھائن ریاست میں پولیس کی 20 سے زیادہ چوکیوں پر چھپ کر حملہ کیا. امریکی نیوی کا کہنا ہے کہ غوطہ خوروں نے امریکی بحری جہاز سے ایک دوسری لاش دریافت کر لی ہے. برازیل میں 39 افراد کا سوگ منایا جا رہا ہے جو اس ہفتے کشتیوں کے حادثوں میں ہلاک ہوئے. اور جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے مشہور الیکٹرانک کمپنی سیمسنگ کے سربراہ کو رشوت ستانی کا الزام ثابت ہونے پر 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. اور جمعرات کے روز امریکی اور روسی عہدیداروں نے افغانستان میں اپنی اپنی پالیسیوں سے متعلق ایک دوسرے پر الزام تراشی کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے بارے میں نئی امریکی پالیسی کے اعلان کے تناظر میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف عنقریب دوست ملکوں کا دورہ کریں گے اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے متعلق الزام اور اس پر اسلام آباد کے باضابطہ رد عمل کے بعد اب پاکستان نے علاقائی ممالک سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں تصدیق کی کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف علاقائی ممالک کا دورہ کریں گے, تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان میں کون سے ملک شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق خواجہ آصف چین اور روس جائیں گے.
خواجہ آصف will be visiting the regional countries for consultations. Okay. I'm not sure about the dates, but I think as soon as possible. And the dates for the visit to US is also not
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ان دوروں کا مقصد مشاورت کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ دورے جلد ہوں گے, لیکن وہ ان کی تاریخوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. خواجہ آصف نے امریکی ہم منصب رکس ٹیلرسن کی دعوت پر امریکہ بھی جانا تھا, لیکن بظاہر یہ دورہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ نفیس زکریا کے مطابق امریکہ کے دورے سے متعلق تاریخوں کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے. ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا پاکستان امریکہ سے راستے جدا کرنے جا رہا ہے, تو نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کثیر الجہتی اور دیرینہ تعلقات ہیں, اور وہ ان خیالات سے متفق نہیں کہ اسلام آباد نے واشنگٹن کے ساتھ اپنے راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے.
I would not really endorse your views that we have decided to part ways. I think among the countries when they have relationship they have a difference of opinion also, and there are always channels of communication through which we can allay the misperceptions which are may be the reason behind any irritants or any differences.
ترجمان کا کہنا تھا کہ جب ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بعض امور پر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. نفیس زکریا نے کہا کہ ملکوں کے درمیان رابطے کے لیے ہمیشہ چینلز یا راستے ہوتے ہیں جن کو استعمال میں لاتے ہوئے غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ جمعرات کو پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری بیان میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو قصوروار ٹھہرانے سے افغانستان میں استحکام میں مدد نہیں مل سکتی. رواں ہفتے کے اوائل میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور خطے سے متعلق پالیسی کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا. امریکی صدر نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ وہ تنظیمیں جو امریکی شہریوں کو قتل کرتی ہیں پاکستان ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے. پاکستانی حکام کہتے رہے کہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی ہے اور پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف تشدد اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کے اس عزم کو بھی دہرایا گیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کو تیار ہے. دریاسنا پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان صحافیوں کے 9 رکنی وفد نے جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی جس میں آرمی چیف نے افغان وفد کو بتایا کہ پاکستان میں تمام دہشت گردوں کے خلاف کسی تفریق کے بغیر کارروائی کی جا رہی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد مشترکہ دشمن ہے اور الزامات کی بجائے تعاون سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کابل کی ایک شیعہ مسجد پر جمعے کی نماز کے دوران ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم ایک حملہ آور نے امام زمان مسجد کے دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ متعدد دوسرے مسجد کے اندر گھس گئے. پولیس نے فوری طور پر علاقے کو بند کر دیا اور رہائشیوں نے اطلاع دی کہ مسجد سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن کابل میں شیعہ آبادی پر اس سے پہلے حملے داعش کی مقامی شاخ داعش صوبہ خراسان کرانے کا دعویٰ کرتی رہی ہے. بھارت کے قصبے پنچکولہ میں ایک خصوصی عدالت نے ایک مذہبی تنظیم کے گرو گرمیت رام رحیم سنگھ کو جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے. اس فیصلے کے خلاف گرو کے حامیوں نے پرتشدد احتجاج کیا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. نئی دہلی سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
ہریانہ کے پنچکولہ میں ایک خصوصی سی بی آئی عدالت کی جانب سے خود ساختہ اور متنازعہ مگر انتہائی مقبول اور شہرت یافتہ مذہبی رہنما ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ بابا گرمیت رام رحیم سنگھ کو 2 ساتھی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا قصوروار قرار دیے جانے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا جس کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے. پنچکولہ کی عدالت نے سپہر 3 بجے سخت حفاظتی انتظامات میں فیصلہ سنایا. 28 اگست کو سزا سنائی جائے گی. انہیں 7 یا 10 سال کی قید ہو سکتی ہے. رام رحیم سنگھ کے ہزاروں عقیدت مند 2 روز قبل ہی پنچکولہ پہنچ گئے تھے. تشدد کے اندیشے کے پیش نظر وہاں بڑی تعداد میں نیم مسلح دستے تعینات کیے گئے تھے. عدالت نے جو ہی فیصلہ سنایا بابا رام رحیم کے عقیدت مندوں نے جن میں خواتین بھی شامل ہیں توڑ پھوڑ شروع کر دی. انہوں نے کم از کم 2 ریلوے اسٹیشنوں، کئی پیٹرول پمپوں اور 1 پاور گرڈ کو نظر آتش کر دیا. سرکاری دفاتر کو بھی نشانہ بنایا گیا. پولیس نے پرتشدد ہجوم پر قابو پانے کے لیے ہوا میں فائرنگ کی، آنسو گیس کے گولے چھوڑے، لاٹھی چارج کیا اور پانی کی بوچھاریں چھوڑیں. میڈیا کی متعدد گاڑیوں اور کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. پنچکولہ کے سول اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ زخمیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بعض رپورٹوں میں زخمیوں کی تعداد 100 سے اوپر بتائی جا رہی ہے. دہلی میں بھی تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں. ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ کے کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. موبائل، انٹرنیٹ اور ڈاٹا سروسز معطل کر دی گئی ہیں. اسکولوں اور کالجوں کو 2 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے. गुरमीत राम रहीम सिंह को जिन मामलात में कसूरवार करार दिया गया है वो 15 साल पुराने हैं। उन पर कत्ल और साजिश के इल्जाम में भी मुकदमात चल रहे हैं। उनका हेडक्वार्टर हरियाणा के सिरसा में है। चूंकि उनके अकीदतमंदों की तादाद लाखों में है इसलिए उन्हें सियासतदानों की सरपरस्ती हासिल है। उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है और वो अपने हेडक्वार्टर से जब भी निकलते हैं तो सैकड़ों बुलेट प्रूफ और लग्जरी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं। 50 साल गुरमीत राम रहीम 200 गाड़ियों के काफिले के साथ फैसला सुनने के लिए पंचकुला की अदालत पहुंचे थे। फैसला सुनाए जाने के फौरन बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। तशद्दुद में होने वाले नुकसान के इजाले के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा की तमाम इमलाक को जब्त करने का हुक्म दे दिया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जुमेरात के रोज अमरीकी और रूसी अहदेदारों ने अफगानिस्तान में अपनी अपनी पॉलिसियों से मुतालिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। माइकल ब्राउन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंसर।
अमरीका के एक आला तरीन कमांडर ने रूस के वजीर खारजा के इस दावे की तरदीद की कि सदर ट्रंप की नई अफगान हिकमत अमली जाब्तों का ताकत के जरिए इतलाक है। अफगानिस्तान में आला तरीन अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकल्सन ने कहा,
We are now focused on a peaceful settlement in Afghanistan, and part of that has to come by the enemy realizing they cannot win. They cannot win militarily with this commitment by the United States and our allies. So this, I would hope.
हमारी तवज्जो अब अफगानिस्तान में एक पुरअमन हल पर है, और इसका एक हिस्सा दुश्मनों को ये एहसास दिलाना है कि वो कभी जीत नहीं सकते, वो फौजी सतह पर कामयाब नहीं हो सकते, और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ये अज़्म कर रखा है। चुनांचे इससे अफगान आवाम को ये हौसला मिलेगा कि नई पॉलिसी मुख्तलिफ है, ये सूरतेहाल पर मबनी है, मुद्दत पर मबनी नहीं, और हमारा आखिरी हदफ पुरअमन मसालियत है, जिसके मानी ये हैं कि इस खित्ते में अफगान आवाम और अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कोई दहशतगर्द हमले ना हों। ये अल्फाज थे अमरीकी आला कमांडर जनरल जॉन निकल्सन के। इस हफ्ते ट्रंप ने अफगानिस्तान में मजीद 4,000 नए फौजियों की तैनाती का ऐलान किया है। अगरचे इनके मंसूबे की बाकी तफसील वाज़े नहीं है, ताहम ये उनके इससे पहले के वादे से इन्हराफ है जिसमें उन्होंने अमरीका की इस तवील तरीन जंग के खात्मे का अहद किया था। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
सऊदी क़यादत में अफवाज ने यमन के दारुलहुकूमत सना में फजाई हमले किए हैं जिन्हें बच्चों समेत कम अज़ कम 12 शहरी हलाक हो गए हैं। ऐनी शाहिदों और तिब्बी हुकाम ने बताया है कि रात गए और जुमे की सुबह ये हमले जनूबी इलाके फाजातान में किए गए जिनसे कम से कम 2 इमारतें तबाह हुईं और लोग उनके मलबे तले दब गए। इमदादी टीमें इन अफराद को मलबे से निकाल रही हैं और मजीद हलाकतों का इम्कान है। पिछले हफ्ते में कम से कम 40 शहरी सऊदी क़यादत वाले फजाई हमलों में हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर ने सना के एक होटल पर इस हफ्ते सऊदी इत्तेहादियों के फजाई हमलों की आजादाना तहकीकात के लिए कहा है जिसमें 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि दाइश ने शाम के शहर रक्का में तकरीबन 20,000 शहरियों को यरगमाल बना रखा है जिनकी जिंदगियां सख्त खतरे में हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाने चाहिए। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी मुशीर जेन एकलैंड ने जुमेरात को बताया कि रक़ा के इन 5 मुज़ाफ़ाती इलाकों में फंसे हुए शहरियों को मदद की ज़रूरत है जो इस वक्त दाइश के कंट्रोल में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार ने मैसूर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फोर्सेज की जानिब से रक़ा को दाइश से छुड़ाने के लिए जारी मुहिम से शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। म्यांमार की फौज ने बताया है कि 11 सिक्योरिटी अहलकारों समेत कम से कम 32 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब रोहिंग्या बागियों ने शिमाली राखाइन रियासत में पुलिस की 20 से ज्यादा चौकियों पर छुपकर हमला किया। अहदेदारों का कहना था कि जुमे के रोज शुरू के वक्त में अंदाजन 150 बागियों ने जो बंदूकों और घरेलू साख्ता बमों से लैस थे पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। अरकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी या ARSA ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और मजीद हमलों की धमकी दी है। अमरीकी नेवी के गोताखोरों ने अमरीकी बैरी जहाज से एक दूसरी लाश दरियाफ्त कर ली है। USS जॉन मैकेन इस हफ्ते के शुरू में एक तजारती जहाज से टकरा गया था और उसमें 10 ملا ہلاک ہوئے تھے۔ جمعے کے روز ایک بیان میں نیوی نے بتایا کہ ملنے والی لاش 26 سالہ ڈسٹن لوئس ڈویون کی ہے، جن کا تعلق کنیٹیکٹ سے ہے۔ غوطہ خوروں کو جمعرات کے روز ملنے والی لاش 22 سالہ کینیتھ آرون کی تھی، جن کا تعلق نیو جرسی سے تھا۔ پیر کے روز ہونے والے تصادم کے نتیجے میں لاپتہ ہونے والے 8 مزید سیلرز کی تلاش ابھی جاری ہے۔ اور برازیل میں 39 افراد کا سوگ بنایا جا رہا ہے جو اس ہفتے کشتیوں کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ شمال مشرقی برازیل میں جمعرات کے روز 100 سے زیادہ مسافروں کو لے جانے والی کشتی الٹنے سے کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ درجنوں لاپتہ ہیں۔ ایلمیڈا کا کہنا تھا کہ نیوی کی ایک ٹیم نے 21 لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ حادثے کے مقام پر پرائیویٹ کشتیاں بھی پہنچی اور انہوں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ برازیل کی ریاست باہیا کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے 34 افراد زیر علاج ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے مشہور الیکٹرانک کمپنی سیمسنگ کے سربراہ کو رشوت ستیانی کے الزام ثابت ہونے پر 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کمپنی کے اربپتی سربراہ جے وائی لی پر الزام تھا کہ انہوں نے جنوبی کوریا کی سابق صدر پارک گن ہے سے مراعات کے حصول کے لیے ان کی ایک قریبی دوست کو رشوت دی تھی۔ مذکورہ اسکینڈل کے باعث پارک گن ہے کو صدارت چھوڑنا پڑی تھی اور وہ بھی اس وقت اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں۔ سیمسنگ کے 49 سالہ سربراہ کے خلاف مقدمہ گزشتہ 6 ماہ سے دارالحکومت سول کی ایک عدالت میں چل رہا تھا، جس نے جمعے کو اپنے فیصلے میں جے وائی لی پر عائد بیرون ملک اثاثے چھپانے، غبن اور جال سازی کے الزامات بھی درست قرار دیے ہیں۔ جے وائی لی کو جنوبی کوریا کے حکام نے رواں سال فروری میں گرفتار کیا تھا، لیکن وہ خود پر عائد تمام الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت بحال کرنے کے لیے امریکی عزم کی پھر سے توثیق کی ہے۔ جم میٹس مشرقی یورپ کے اس ملک کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو اور وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کے روز ہونے والی بات چیت میں یوکرین کو مہلک ہتھیاروں کی فراہمی کا سوال زیر غور رہا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں بہجت چیلانی۔
امریکہ نے یوکرین کو امداد میں لاکھوں ڈالر اور ساز و سامان فراہم کیا ہے تاکہ وہ روس کی پشت پناہی والے علیحدگی پسندوں سے اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ اس جنگ میں 10,000 سے زائد یوکرینی افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب امریکی وزیر دفاع جم میٹس کہتے ہیں، امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم بہت فعال انداز میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میں نے خود موجودہ حالات کو دیکھا ہے اور واپس جانے کے بعد وزیر خارجہ اور صدر کو بہتر انداز میں بتا سکوں گا کہ میں نے آئندہ کے لیے کیا تجویزیں سامنے رکھی ہیں۔ یوکرین کو دفاعی ہتھیار فراہم کرنے کے معاملے کو کچھ لوگ جائز قرار دیتے ہیں جو اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ اس ملک کو اپنی خود مختاری کے خلاف روسی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ اس میں کرائمیا کے روس سے الحاق اور مشرقی حصے میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کرنے کا معاملہ بھی شامل ہے۔
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
امریکی وزیر دفاع جم میٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائمیا پر روس کا قبضہ نہ تو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے، اور روس کی تردید کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی سرحدوں کو طاقت کے ساتھ وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بعض افراد کو تشویش ہے کہ یوکرین کو ایسے ہتھیاروں کی فراہمی سے روس کو اشتعال دلانا ہے اور تنازع میں اضافہ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں مزید یوکرینی افراد کی ہلاکتیں ہوں گی.
The morality of doing something that would have a counterproductive result struck Obama as a mistake. That was his interpretation.
Brookings Institute کے مائیکل اوہانلن کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کرنا جس کا منفی نتیجہ نکلے اخلاقی طور پر صدر اوباما کے لیے ایک غلطی کے طور پر سامنے آیا، جیسا کہ انہوں نے اس کی توضیح کی. ہم نہیں جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی وضاحت کی صورت کیا رہے گی. جنرل جم میٹس نے یوکرین کا دورہ ایک ایسے وقت پر کیا جب مشرقی یوکرین میں اسکول کھلنے کے آغاز پر فائر بندی متوقع تھی، لیکن ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ فائر بندی ایک حربہ ہو سکتی ہے اور روسیوں کے لیے اپنے مفاد میں اٹھایا جانے والا ایک قدم بھی.
I don't believe it will be likely to endure, but it's probably a negotiating ploy.
مائیکل ہالن کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیر پا ثابت ہو، لیکن اس سے امریکہ اور دوسرے ملکوں اور متاثرہ فریقوں کی طرف سے کوشش کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ صورتحال کا جائزہ اس تناظر میں لیں کہ محاذ آرائی میں شدت پیدا نہ ہو اور یوکرین کو ہتھیار فراہم نہ کیے جائیں. امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ یوکرین میں جاری تنازع کو سفارتی سطح پر حل کرنے کے عزم پر قائم ہیں، لیکن افغانستان، داعش عسکریت پسند گروپ اور شمالی کوریا حالیہ ہفتوں میں امریکہ کی اعلیٰ ترین ترجیحات رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض کو خدشہ ہے کہ یوکرین کا تنازع پس پشت جا پڑے گا، نظر انداز ہو جائے گا. بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن.
تھائی لینڈ کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت سابق وزیراعظم ینگ لک شناوت کو تلاش کر رہی ہے. جمعے کے روز عدالت نے ینگ لک شناوت کے خلاف گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے خلاف لاپرواہی کے کیس میں فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں نہیں آئی. ینگ لک کے وکیل نے کہا کہ ان کی موکل بیمار ہیں اور وہ عدالت نہیں آ سکتی. شناوت کے خلاف چاول کے کاشتکاروں کو سبسڈی دینے کے اربوں ڈالر مالیت کے منصوبے میں غبن سے متعلق مقدمے کا فیصلہ جمعے کے روز آنا تھا، لیکن سابق وزیر اعظم عدالتی حکم کے باوجود عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئی. شناوت کے پیش نہ ہونے پر تھائی لینڈ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 27 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے فیصلے کو 27 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. جرم ثابت ہونے کی صورت میں ینگ لک شناوت کو 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، تاہم انہیں اپیل کا حق حاصل ہے. پاکستان کے لیے امریکہ کے ایک سابق سفیر ولیم بی مائلم وڈرو ولسن سینٹر میں افغان پاک ماہر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں. امریکی صدر کی جنوبی ایشیا کے لیے نئی پالیسی کے بارے میں انہوں نے وائس آف امریکہ کے دیوا ریڈیو سے بات کی. اس انٹرویو پر مبنی رپورٹ بہجت چلانی نے تیار کی ہے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی انتظامیہ کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں سخت رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے جو امریکہ سے برسرے پیکار ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ ماضی میں امریکہ کی شراکت داری قابل قدر رہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو دہشت گردی کے خلاف بڑے مسائل کا سامنا رہا ہے، جس کا امریکہ کو اعتراف ہے. وائس آف امریکہ سے آپ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جنوبی ایشیائی خطے کے لیے نئی پالیسی کے اعلان کے بعد ہم آپ کے لیے مختلف رپورٹیں پیش کرتے آ رہے ہیں. اس وقت ہم آپ کو پاکستان کے لیے امریکہ کے ایک سابق سفیر ولیم بی مالم کے انٹرویو پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے وائس آف امریکہ کی دیوا سروس کو دیا. افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی پالیسی کے اہم نقطے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بہترین بات ہے کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا
Oh yes, I always disagreed with the idea of giving them a deadline. To quote my friend Hussein Haqqani, Taliban keep saying that the Americans have the watches and we've got the time.
سابق سفیر ولیم بی مائلم کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ سے اس نقطے پر اختلاف کرتا آیا ہوں کہ وقت کا تعین کیا جائے. انہوں نے حسین حقانی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ طالبان ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ امریکہ کے اس تعین کی وجہ سے ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے واپسی کے وقت کا تعین کرنا ایک بڑی غلطی تھی جو سابق انتظامیہ نے کی. میں نے ہمیشہ اس کے بارے میں اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے. انہوں نے بھارت کی موجودگی میں اضافے کی بھی مخالفت کی. ان کی دلیل یہ تھی کہ پاکستان بھارت کو ہمیشہ اپنے ممکنہ حریف کے طور پر دیکھتا ہے اور افغانستان میں بھارت کی بڑھتی موجودگی پاکستان کے لیے باعث تشویش ہوگی جو علاقے میں پراکسی وارز کو ہوا دے سکتی ہے.
That's been Pakistan's policy for 70 years. Pakistan's been using proxies since 1947, 48 maybe.
ولیم بی مائلم کہتے ہیں کہ پاکستان کی 70 برسوں سے یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان 1947 سے پراکسیز کا استعمال کرتا آیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ بھارت اس کی بقا کے لیے ایک دیرینہ دشمن ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اس نظریے کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے بڑھنے یا پیش رفت کرنے کی صورت کیا ہوگی. ولیم بی مالم کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اس وقت تک افغانستان سے واپس نہیں جائے گا جب تک طالبان یہ نہیں سمجھ لیتے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے.
It's not a matter of us winning the war or us and the Afghans winning the war. It's a matter of us building up the Afghan army.
سفیر مالم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں یا افغان جنگ جیت رہے ہیں. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم افغان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے فوج کی اور حکومت کی اس طرح سے مدد کریں کہ وہ خود طالبان کا مقابلہ کر سکیں, اور یہی کامیاب حکمت عملی بھی ہوگی. پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر ولیم بی مالم نے ٹرمپ انتظامیہ کی اعلان کردہ نئی پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنرلوں کی سیاسی تقرریوں کو ختم کر کے حقیقی فوجی جنرلوں کی تعیناتی کرے جو لڑائی کرنے کے حربوں سے واقف ہوں اور فوجیوں کی قیادت کر سکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت کو وسیع پیمانے پر پھیلی بدعنوانی پر قابو پانے کی بھی ضرورت ہے, اور ہماری مدد کے ساتھ ساتھ خود اپنے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں سوائے اس کے کہ پاکستان کے بارے میں برملا اظہار کر دیا گیا, جبکہ بھارت کی مزید موجودگی ان کے خیال میں فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی کے اعلان کی خبر اور اس پر تبصرے اور تجزیے یہاں کے اخبارات, جرائد اور ویب سائٹس پر نمایاں رہے. یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی خبر میں لکھا کہ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا کہ امریکہ موجودہ صورتحال کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالرز دے چکا ہے, لیکن پاکستان نے انہی گروپس کو پناہ دی ہوئی ہے جن کے خلاف امریکہ لڑ رہا ہے. اخبار لکھتا ہے کہ محض پاکستان کو ملنے والی امریکی امداد ہی خطرے میں نہیں, کیونکہ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو پاکستان کی جانب سے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کیے جانے کے معاملے پر اب امریکہ خاموش نہیں رہے گا. یہ واضح اشارہ ہے کہ وائٹ ہاؤس اسلام آباد کو مسئلے کے حل کے طور پر نہیں بلکہ بذات خود ایک مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے. اخبار لکھتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں واشنگٹن اور اسلام آباد مخالف سمتوں میں کھڑے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان خود بھی اس انتہا پسندی کا شکار بن چکا ہے جسے اس نے فروغ دیا, لیکن اگر پاکستان جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہا تو اسے بہت کچھ کھونا پڑے گا. ممکن ہے اسے امریکہ کی دوستی اور مدد سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. صدر ٹرمپ کی تقریر کے جواب میں پاکستانی حکومت کے بیان کی خبر دیتے ہوئے سین فرانسسکو کرونیکل نے لکھا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے سے افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. پیغام میں صدر ٹرمپ کے اس الزام کو بھی رد کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ان جنگجوؤں کی مدد کر رہا ہے جو افغانستان میں امریکی فوجیوں سے لڑ رہے ہیں. خبر کے مطابق پاکستان نے مطالبہ کیا کہ امریکی فوج ان عناصر کا خاتمہ کرے جو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کا یہ بیان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ہونے والے ایک اعلی سطح کے اجلاس کے بعد جاری کیا گیا. صدر ٹرمپ کے بیان کو پاکستان میں عوامی سطح پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. واشنگٹن پوسٹ نے قطر اور ایران کے تعلقات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے لکھا کہ قطر کا کہنا ہے کہ اس نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں. قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر ایران سے تمام شعبوں میں اپنے تعلقات مضبوط کرنے کا خواہاں ہے. اخبار لکھتا ہے کہ قطر نے یہ فیصلہ کر کے اپنے بعض عرب پڑوسیوں کے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا ہے کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات محدود رکھے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں خطے میں سفارتی بحران مزید بڑھ سکتا ہے اور مشرق وسطی میں امریکی پالیسیوں کو بھی پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ انسانی حقوق کے پاکستانی قومی کمیشن کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب کی کوشش ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے اور اس پر حکومت کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیشن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے پاکستان کے صوبہ سندھ میں منظر عام پر آنے والے ہندو لڑکیوں کے تبدیلی مذہب اور بعد ازاں شادی کرنے کے واقعات کا جائزہ لینے کے لیے حال ہی میں صوبے کے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں ہندو برادری کے لوگ ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں، جن کی نوجوان اور کم عمر لڑکیاں ان واقعات کا نشانہ بنی ہیں۔ علی نواز نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایشو اس طرح کا ہے کہ یہ جو کنورژنز ہیں اس نے ان کو بڑا فرسٹریٹ کیا ہوا ہے۔ جتنی کنورژنز ہوئی ہیں، آفٹر آل اس مسلمانوں کے گھر سے بھی کوئی لڑکی جاتی ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر پریشانی کے علاوہ الزام علیہ ٹھہراتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ کیونکہ ہم ہندو ہیں اور مائنورٹی ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کا بند ہونا بہت ضروری ہے۔
علی نواز نے کہا کہ کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کرنا قانوناً جرم ہے۔
کہ مائنرز کے ساتھ الیورمنٹ اور ان کو شادی پہ آمادہ کرنا اور کنورژن پہ آمادہ کرنا یہ غلط ہے۔ تو جتنے بھی یعنی ایڈلٹ سے کم ہیں لوگ، تو یہ تو کھل مکھلا جرم ہے قانون پاکستان کے مطابق۔ تو الیورمنٹ اگر کرتے ہیں ایک بچی کو جو کہ سوئی جورس نہیں ہے، جو کہ ایڈلٹ نہیں ہے، تو یہ بذات خود جرم ہے، لڑکی کی کتنی مرضی کیوں نہ ہو۔
علی نواز کے بقول ہندو برادری کے افراد نے انہیں بتایا کہ ایسے واقعات کی ایک بڑی وجہ غربت ہے۔
ایک تو وہ واشگاف خود بھی کہتے ہیں کہ ہماری غربت کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مدرسے بہت سارے یہاں کھل گئے اور ان کا سپریڈ آؤٹ اتنا ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ان میں سے جینون کون سے ہیں اور جو جینون نہیں ہیں وہ کون سے ہیں، اور کئی وہ کہتے ہیں کہ بینڈ مدرسز ہیں، تو وہ بھی وہ باڈیز جن کے مدرسز ہیں وہ کھل مکھلا یہاں پہ پریچنگ کر رہے ہیں اور بڑے کروڈ وے سے کر رہے ہیں۔
پاکستان میں ہندو برادری کی لڑکیوں کو مذہب تبدیل کروا کے شادی کرنے کے زیادہ تر واقعات صوبہ سندھ میں منظر عام پر آتے رہتے ہیں، جہاں پاکستان کی ہندو برادری ایک بڑی تعداد میں آباد ہے۔ دوسری طرف اسلامی مذہبی تنظیمیں اور ان سے منسلک افراد اس تاثر کو رد کرتے ہیں کہ وہ مبینہ طور پر زور زبردستی کے ساتھ مذہب تبدیل کروانے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم ہندو برادری کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور علی نواز چوہان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی آئین کے آرٹیکل 62-63 میں ترمیم کے معاملے میں ملک کی سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ بعض اراکین پارلیمنٹ کے رد عمل پر مبنی اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔
آرٹیکل 62-63 میں ترمیم سے کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہوگا؟ کیا یہ ترمیم ہونی بھی چاہیے یا نہیں؟ وائس آف امریکہ نے اس بارے میں جب حکومتی اور اپوزیشن ارکان پارلیمان سے سوال کیا تو اپوزیشن ارکان نے ایسی کسی بھی ترمیم کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ پیپلز پارٹی کے سلیم مانوی والا نے کہا، یہ وقت ایسی ترمیم لانے کا نہیں ہے۔
اب اس وقت بھی جب آپ 62-63 لائیں گے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ کرتا ہے، تو یہ ٹائم نہیں ہے 62-63 لانے کا۔ جب ہم نے کہا تھا ان کو 18th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ کہ 62-63 کو ریویو کر لیں، تب انہوں نے کہا نہیں کرنی جی، آج وہی 62-63 یہ خود چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔
ماضی کے حلیف اور موجودہ دور کے حریف مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا نے احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ پی ٹی آئی کے اعظم خان سواتی نے بھی قانون کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا۔
انشاء اللہ تعالیٰ پاکستان، پاکستان کے ادارے، عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان کے لوگ نکلیں گے اپنے ان اداروں کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اور ان کو جیل بھیجنے کے لیے۔
ایم کیو ایم کے میاں عتیق نے نسبتاً نرم رویہ اختیار کیا اور کہا کہ آرٹیکل کی کچھ شکوں میں تبدیلی ممکن ہے۔ حکمران جماعت کے وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ ہم آئین کی بنیاد کو نہیں چھیڑ رہے۔
کوئی ایسی چیزوں کو نہیں چھیڑا جاتا جس سے تفریق ہو، لیکن اگر کوئی چیز اس کا مس یوز ہو اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے اور اس کی تشریح لازمی ہے۔
آرٹیکل 62-63 پر ابھی پارلیمان کی باضابطہ کاروائی شروع نہیں ہوئی، لیکن سیاسی جماعتوں کا رد عمل دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کے لیے پیپلز پارٹی اور اپنے اتحادیوں کے بغیر یہ بل پاس کروانا آسان نہ ہوگا۔ علی رانا، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے ارکان کے ساتھ قرض کی حد کے بارے میں قانون سازی کے عمل پر اختلافات جاری ہیں۔ اس بارے میں مائیکل براؤن نے ایک رپورٹ دی ہے، سنتے ہیں بہجت چلانی سے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ریپبلکن پارٹی کے ارکان پر پھر سے شدید نکتہ چینی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے قرض کی حد سے متعلق قانون سازی کے عمل کو خراب کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ٹویٹس کے ایک سلسلے میں سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل اور ایوان کے سپیکر پال رائن کو اس بات پر برا بھلا کہا کہ انہوں نے قرض کی حد کی قانون سازی کو اس مسودہ قانون کے ساتھ منسلک نہیں کیا جس کا مقصد سابق فوجیوں کی اعانت کرنا ہے۔ صدر نے اس مسودہ قانون پر حال ہی میں دستخط کیے ہیں۔ پال رائن نے جمعرات کے روز بجٹ کی حد کے معاملے تک ہی غور کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
The path for the debt ceiling is we will pass legislation to make sure that we pay our debts and we will not hit the debt ceiling. We'll do this before the debt ceiling.
امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہہ رہے ہیں کہ قرض کی حد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے قانون کی منظوری دیں گے کہ ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں اور قرض کی انتہائی حد تک نہیں پہنچ رہے، اور ایسا ہم قرض کی انتہائی حد تک پہنچنے سے پہلے کر لیں گے۔ ہمارے سامنے متعدد متبادلات ہیں کہ ہم بہتر انداز میں اس مقصد کا حصول کیسے کریں۔ ہم ایسا اس لیے کریں گے کیونکہ اس کا مقصد ان بلوں کی ادائیگی ہے جو پہلے ہی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے قرضوں کی ادائیگی کریں گے اور ایسا کرنا جاری رکھیں گے۔ مجھے اس بارے میں تشویش نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، کیونکہ ہم ایسا ہی کر لیں گے۔ اگر امریکی کانگریس ستمبر کے آخر تک قرضے کی حد میں اضافہ نہیں کرتی تو وفاقی حکومت اپنے کچھ اخراجات کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس سے ہٹ کر وفاقی حکومت کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 30 ستمبر تک بل کی منظوری دی جائے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
گزشتہ برس صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد کیا تھا کہ وہ ملک کو متحد کرنے والے ہوں گے، تقسیم کرنے والے نہیں، مگر اپنے اقتدار کے 7 ماہ کے دوران ان کا اس وعدے سے گریز نظر آتا ہے۔ شارلٹسویل، ورجینیا میں حالیہ تشدد کے بارے میں ان کا بیان یہ سوالات اٹھانے کا باعث بنا ہے کہ آیا صدر ملک کو بہتری کی جانب لانے کے اقدامات کر رہے ہیں یا اسے تقسیم کی جانب لے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جب میلون کی ایک رپورٹ ہے، مدثرہ منظر کی زبانی۔
صدر کے لیے یہ ہفتہ مختلف نوع رہا ہے۔ نویڈا میں سابق فوجیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے اتحاد کی بات کی۔
It is time to heal the wounds that divide us and to seek a new unity based on the common values that unite us.
یہ وقت ہے ان زخموں کو مندمل کرنے کا جو ہمیں منقسم کرتے ہیں، ایک ایسے نئے اتحاد کے حصول کی کوشش کا جس کی بنیاد ان مشترکہ اقدار پر ہو جو ہمیں متحد رکھتی ہیں۔ مگر اس سے ایک روز پہلے فینکس میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے اپنے سیاسی حریفوں اور نیوز میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے شارلٹسویل میں پرتشدد مظاہروں کے بعد فریقین کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا تھا جس پر ان پر تنقید کی گئی۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا،
I got the white supremacists, the neo-Nazi, I got them all in there, let's say. Yeah, KKK, we have KKK, I got them all.
میں نے سفید فام برتری کا دعویٰ کرنے والوں، نیو نازیوں، سب کا ذکر کیا۔ کے 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 یعنی کو کلکس کلین، ہمارے ہاں کے 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 ہے، میں نے ان کا ذکر کیا۔ چنانچہ وہ مشکل میں پڑ گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسا جلد کہا جانا چاہیے تھا، یہ نسل پرست ہے۔ ٹرمپ کی اس ریلی کے خلاف احتجاج بھی ہوا۔ مظاہرین میں سے ایک نے کہا،
I'm really gobsmacked the way that man has been acting in office. It's been nothing but total disorder.
میں واقعتاً ششدر رہ گیا ہوں کہ یہ شخص جس انداز سے اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہے یہ مکمل بے ترتیبی کے سوا کچھ نہیں. مگر ٹرمپ کے بہت سے پکے حامی اب بھی پرجوش ہیں. ان میں سے ایک کہتی ہیں
He's amazing and he's right. He's right about everything.
وہ حیران کرنے والے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں, وہ ہر بات درست کہتے ہیں. تاریخ دان ایلن لچمن کا تعلق امریکن یونیورسٹی سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ شارلٹسویل کے بعد کے واقعات نے ٹرمپ کی پہلے سے کم مقبولیت میں کوئی بہتری پیدا نہیں کی.
Compared to other presidents and other crises who have brought the country together, Trump gets a failing grade.
دیگر صدور کے مقابلے میں جو دیگر بحرانوں میں رہے اور ملک کو متحد کر پائے, ٹرمپ ناکام نظر آتے ہیں. یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سیبتو کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور ریپبلکن کانگریسی لیڈروں کے درمیان تناؤ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا
The initiative will have to be in Congress among the Republicans. They control both houses and they're the ones on the ballot next. Trump will be on the ballot in 2018. They'll be on the ballot.
ابتدائی قدم کانگریس میں ریپبلکنز کو اٹھانا ہوگا. وہ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت رکھتے ہیں اور انہی کو آئندہ الیکشن کا سامنا ہے. سن 2018 میں ٹرمپ کو الیکشن نہیں لڑنا, انہیں الیکشن لڑنا ہے. کوئنیپیک کے نئے سروے کے مطابق جن لوگوں کی رائے لی گئی ان میں سے 62% ٹرمپ کو تقسیم کرنے والا جبکہ 31% متحد کرنے والا خیال کرتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سائیکلنگ کو صحت کے لیے بہترین مشغلہ قرار دیا جاتا ہے. اس مشغلے کے لیے لوگ بہترین سائیکلوں کا انتخاب کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک دور دراز شہر مستونگ میں سائیکلنگ کا ایک ایسا شوقین بھی ہے جو اپنی بین الاقوامی معیار کی سائیکل بھی خود بناتا ہے اور پھر اس پر دنیا بھر کی سیر کو نکل پڑتا ہے. اس شخص سے ملوا رہے ہیں مرتضی زہری.
بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سائیکل مرمت کرنے کی یہ چھوٹی دکان اللہ بخش کی ہے. وہ بنیادی طور پر ایک سائیکلسٹ ہیں مگر سائیکل مرمت کرنا ان کا پیشہ ہے.
فوراً چیزیں ہمارے کو یہاں پہ میسر نہیں تھے, تو لہٰذا ہم نے پھر اپنے آپ مدد سے سر کچھ اس قسم کی سائیکل, جیسے یہ میں نے بنایا ٹینڈم, اور پہلے بھی میں آپ کو سر کہہ چکا ہوں کہ میں نے کمفرٹ سائیکل بنایا.
اللہ بخش کو بلوچستان کے سیبی میلے سے پذیرائی ملی جہاں وہ کئی سالوں سے اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں. یہاں علاقے کے لوگ ایسی سائیکلوں کی تیاری کے لیے اللہ بخش سے ہی رابطہ کرتے ہیں. ان دنوں اللہ بخش معذور افراد کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والی سائیکل کی تیاری میں مصروف ہیں. اس سائیکل کو مکمل طور پر تیار کرنے کے لیے انہیں 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں. اس کی تیاری کے اخراجات 30 سے 40 ہزار روپے ہیں.
وہی فیسلٹیز ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو ہم لوگ جیسے کہ ایک مطلب ایک فیکٹری کے اندر ہوتا ہے, تو یہاں پہ ہمیں وہی چیز دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں 5,000 کا بھی وہ چیز, اس میں صرف ایک میں نے جس کا فریم اگلا جو فیڈل بنایا ہے اس کے لیے میں نے ایک سائیکل خریدا ہے سر.
سائیکل مرمت کرنے اور سائیکل پر ملک بھر کی سیر کرنے والے اللہ بخش اب اسلامک اسٹڈیز ٹور پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 افراد کے چلانے والی سائیکل کا انتخاب کیا ہے.
میرا یہ خواہش تھا کہ ہم لوگ یہاں سے فارن جرے اسلامک اسٹڈیز ٹور پہ.
ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ان جیسا سائیکلسٹ موجود نہیں جن میں اپنے ٹورز کے لیے سائیکل خود ڈیزائن کرنے اور سائیکل کو مکمل طور پر تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہو. غلام مرتضیٰ, اردو وی او اے, مستونگ, بلوچستان.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس مہینے کے شروع میں سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی جس کا مقصد دہشت گردوں کے لیے ہتھیاروں اور دیسی ساخت کے دھماکہ خیز بموں کے پرزوں کے حصول کو روکنا ہے جس کا استعمال ایک بڑھتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے. قرارداد نمبر 2370 میں سن 2001 میں منظور کی گئی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1373 کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تمام رکن ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انہیں جو دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہوں کسی قسم کی بھی حمایت مہیا کرنے سے اعتراض کریں۔ ان میں انہی ہتھیاروں کی ترسیل کو روکنا بھی شامل ہے۔ رائے شماری کے بعد ایک بریفنگ میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی نے اس جانب توجہ دلائی کہ دہشت گرد لا تعداد طریقوں سے خطرناک ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں قانونی طور پر ہتھیاروں کی منتقلی، غیر محفوظ طریقے سے رکھے گئے ذخائر سے فائدہ اٹھانا، میدان جنگ میں ہتھیاروں پر قبضہ اور مجرمانہ نیٹ ورک کے ذریعے ان کا حصول شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد نمبر 2370 میں تمام ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ برآمدات پر کنٹرول کو مضبوط کریں اور دوسرے ملکوں کو فالتو ہتھیاروں کو تباہ کرنے میں مدد دیں۔ اس میں ہتھیاروں کے ذخائر کی حفاظت کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور دیسی ساخت کے دھماکہ خیز بموں سے ہلاکتوں کے ممکنہ امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سے بھی ضروری یہ کہ اس میں تمام ملکوں کی ذمہ داریوں کی جانب توجہ مبذول کی گئی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہتھیاروں پر پابندیوں کا نفاذ کریں۔ سفیر ہیلی نے اس جانب توجہ دلائی کہ حال ہی میں داعش اور القاعدہ کے خلاف پیش رفت ہوئی ہے، تاہم جبکہ سلامتی کونسل نے دوسری جگہوں کے ساتھ ساتھ یمن اور سومالیہ کو ہتھیاروں کی منتقلی کی ممانعت کی ہے، مگر اس کے باوجود کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ہتھیاروں کی سرحد پر ترسیل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلامتی کونسل پر ناقابل قبول دھبا ہے جسے لازماً ختم ہونا چاہیے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ ایک ایسا ملک ہے جو جان بوجھ کر سوچے سمجھے طور پر ہتھیاروں کی ترسیل کرتا ہے، تربیت دیتا ہے اور دہشت گرد گروپوں کی مالی اعانت کرتا ہے اور ساتھ ہی دہشت گرد گماشتوں کی حمایت کرتا ہے، اور وہ ملک ایران ہے۔ سفیر ہیلی نے یاد دلایا کہ امریکہ نے 1984 میں ایران کو ایک ایسا ملک قرار دیا جو دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے اور اعلان کیا کہ ایران کی جانب سے تربیت، مالی اعانت اور دہشت گردوں کی ہتھیار بندی آج بھی بلا رکاوٹ جاری ہے۔ انہوں نے عراق اور شام میں ایران کے لیے سرگرم دہشت گرد گروپوں کا ذکر کیا، مثلا حماس اور بحرینی دہشت گرد گروپوں کے لیے اس کی حمایت اور اس کے شریک کار حزب اللہ کی جانب سے ہتھیاروں کا ذخیرہ کیا جانا اور جنگ کی تیاری میں لبنان کے اندر حزب اللہ کے اعلیٰ تربیت یافتہ فوجیوں کی موجودگی۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ امریکہ ہر موقع پر ایران کی جانب سے عمل درآمد نہ کرنے کے مسئلے کو اٹھاتا رہے گا جب تک ہم ایرانی حکومت کو بلا روک ٹوک سلامتی کونسل کی عائد کردہ امتناع کی خلاف ورزی کی اجازت دیتے رہیں گے، وہ دہشت گرد گروپوں کے لیے ہتھیاروں کا وسیلہ بنا رہے گا جن سے ہجم اور تباہ کاری کی صلاحیت میں محض اضافہ ہی ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
موبائل فون پر ٹیکسٹ میسیجنگ ان دنوں عام ہے، ہر کوئی سر جھکائے اپنے موبائل پر ٹیکسٹ میسیج کا تبادلہ کرنے میں مصروف نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثرات ان کی صحت پر کیا پڑتے ہیں اس بات کا بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ٹیکسٹ میسیجنگ سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل یعنی ٹیکسٹ نیک کے علاج کے لیے ایک ادارہ قائم ہو گیا ہے۔ اس ادارے میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ٹیکسٹ نیک کے مریضوں کو بحال کیا جاتا ہے، جانتے ہیں سبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں۔
کھیلوں کی دنیا میں جسم کی متواتر حرکت اور پٹھوں کا زیادہ استعمال پٹھوں میں کھچاؤ اور چوٹوں کا باعث بنتا ہے، لیکن ایسا صرف کھلاڑیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، جدید دور کی ایک اور ایکٹیویٹی یعنی ٹیکسٹنگ ملتے جلتے اثرات رکھتی ہے۔ جتنا زیادہ لوگ ٹیکسٹنگ، کمپیوٹرز اور فونز اور کسی بھی قسم کی دوسری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اتنی ہی انہیں بعد میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کو مسلسل اپنے فونز کو سر جھکا کر دیکھنے سے گردن اور ریڑھ کی ہڈی پر بہت زور پڑتا ہے، اور اس کنڈیشن کو ٹیکسٹ نیک یعنی ٹیکسٹ والی گردن کہا جا رہا ہے.
A lot of the curves of the neck.
گردن کے بہت سے خم بدل سکتے ہیں, لہٰذا ریڑھ کے اوپر کے حصے میں پایا جانے والا قدرتی طور پر اندر کی جانب خم کچھ بدل سکتا ہے, جس سے اعصاب کا درد, ہرنیا, پھٹوں میں کھچاؤ اور سر کا درد جیسی تکالیف ہو سکتی ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہیں. کمبرلی فیلڈنگ کو اس کلاس کا خیال اس وقت آیا جب انہوں نے اپنے بہت سے کلائنٹس کو جھک کر چلتے دیکھا. اس کلاس میں مختلف جسمانی مشقیں کی جاتی ہیں جن سے جسم کے اوپر کے حصے کا کھچاؤ کم ہوتا ہے اور کمر اور گردن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. ایسا کرنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ کھچاؤ کی وجہ سے پٹھوں کی کمزوری ہے. یہ کلاس سانس اور کھڑے ہونے کے طریقے پر بھی فوکس کرتی ہے. فوری حل کے لیے کمبرلی فیلڈنگ کہتی ہیں کہ اپنا فون آنکھ کی سطح پر رکھیں.
ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بہت سی ٹینشن لے کر گھوم رہی تھی, خصوصاً اوپری بازوؤں میں, اور بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی, لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ میری گردن بھی ہے. You can see the eye line.
آپ آنکھ کی سطح میں تبدیلی فوراً ہی دیکھ سکتے ہیں. اب نگاہ متوازی ہو جانے سے آنکھ کی سطح کے برابر ہو جاتی ہے. شاید کچھ لوگوں کو اس بارے میں شکوک ہوں, لیکن ٹیکسٹنگ تو چلتی رہے گی, لیکن اب یہ گردن میں درد کا باعث نہیں بنے گی. ٹینا ٹرین کے ساتھ سبا شاہ خان, اردو VOA.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. بچپن میں کہانیوں میں پڑھا تھا کہ شہزادے ایسے بھی ہوتے تھے جو جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے, مگر آج کے دور میں ایسا کون ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں, مگر سائنسدانوں سے کچھ بھی بعید نہیں. آج کل وہ شہد کی مکھیوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ضرورت اس کی یوں پیش آئی کہ دنیا میں, بلکہ امریکہ میں خاص طور پر, شہد کی مکھیاں کم ہونے لگی ہیں اور انہیں پالنے والے بھی. آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ جاننے کے لیے سائمن فریزر نامی یونیورسٹی نے ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا آلہ بنایا ہے جو شہد کی مکھیوں کی باتیں سن کر ان کی صحت کا اندازہ لگائے گا. جی ہاں, اور اس یونیورسٹی کی آلڈوز پویانفر اس پر باقاعدہ تحقیق کر رہی ہیں. وہ شہد کی 20,000 مکھیوں پر اس آلے کے ذریعے تحقیق کر رہی ہیں. وہ اس آلے کی مدد سے شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ اور ان کے چھتے کی درجہ حرارت میں آنے والی معمولی سی تبدیلی کو بھی نوٹ کر سکتی ہیں.
It's a real-time monitoring system for the hive, so we can detect any abnormalities, be it sickness or the queen dying. The beekeeper that we're working with has 5,000 hives.
وہ کہتی ہیں یہ چھتے کا ایک باقاعدہ نگران نظام ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی بے قاعدگی, بیماری یا ملکہ مکھی کی ہلاکت کا پتہ لگا سکتے ہیں. مکھیاں پالنے والے جن صاحب کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں ان کے پاس 5,000 چھتے ہیں. چنانچہ سوچیے ان تمام چھتوں کا معائنہ کرنا کتنا کام ہے. شہد کی مکھیاں بڑی منظم ہوتی ہیں, چنانچہ ان کے معمول میں یا آواز یا درجہ حرارت میں معمولی سی تبدیلی بھی مسئلے کی نشاندہی ہو سکتی ہے. آلڈوز پیوانفار کہتی ہیں,
We want to collect this data so later if the bees die or something happens, we can have like real-time data because right now we can't pinpoint the cause of.
ہم یہ تمام اعداد و شمار جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں اگر مکھیاں مر جائیں یا کچھ اور ہو جائے تو ہمارے پاس حقیقی اعداد و شمار موجود ہوں. فی الوقت ہم مکھیوں کی کالونی ختم ہونے یا درہم برہم ہونے کی وجہ نہیں بتا سکتے. ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم پتہ لگا سکیں کہ ان مکھیوں کو ہو کیا رہا ہے. اس ٹیکنالوجی کی خبر عام ہو گئی ہے اور مکھیاں پالنے والے اب اس آلے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آلڈوز پیوانفار کوشش کر رہی ہیں کہ ایک کم خرچ آلہ مارکیٹ میں لا سکیں جو شہد کی مکھیوں کی دکھی داستان سن کر سائنسدانوں کی رہنمائی کر سکے اور مکھیوں کی آبادی کو بچایا جا سکے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اپنے کلاس فیلو کے ہاتھوں قاتلانہ حملے میں بری طرح زخمی ہونے والی خدیجہ صدیقی پاکستان کی ان بہت سی خواتین کے لیے ہمت اور جرت کی تصویر بن کر ابھری ہیں جنہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور انصاف کے حصول میں بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میل جول سے منع کرنے کے جرم میں خدیجہ کو قتل کرنے کے لیے اس پر چاقوؤں کے 23 مہلک وار کیے گئے, لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ نکلیں اور پھر ایک سال کی جدوجہد کے بعد وہ اس بااثر مجرم کی عدالت سے سزا دلوانے میں کامیاب رہیں. خدیجہ کے عزم و استقلال کو متزلزل کرنے کے لیے اس دوران ان کے خلاف کیا کیا حربے استعمال کیے گئے, سنتے ہیں اس رپورٹ میں.
بروٹل کے
جسم کے آپ نشانہ آپ نے کیا ہوا اور آپ بس مارتے جا رہے ہو. ٹراماٹائزنگ سچویشن تھا کہ مجھے تو بس لگ رہا تھا کہ یہ آخری جو ہے وقت ہے زندگی کا اور اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے زندگی میں. میں تو کلمہ بھی ایون پڑھ چکی تھی.
ختیجہ قانون کی طالب علم تھی, پڑھائی اس کا جنون تھا. ہم جماعت شاہ حسین سے بات چیت ختم کرنے کی سزا اسے بدلے کی صورت تب ملی جب وہ 3 مئی 2016 کو اپنی بہن کو اسکول سے لینے جا رہی تھی.
ایگزامز اتنے قریب تھے اور میں نے امی کو کہہ دیا تھا کہ بس یہ آخری دن ہے, اس کے بعد نہیں میں لینے جاؤں گی صوفیہ کو نا اسکول سے. تو وہ میرا آخری دن ہی بن گیا واقعی. اس کے بعد میں گھر بھی نہیں آئے 2-3 ہفتوں تک. یہ پڑھائی بھی افیکٹ ہوئی. میرا لا ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہوتی لیکن جتنا میں نے اس کے باوجود دیکھ لی ہے وہ آئی تھنک میں ڈگری کمپلیٹ کر کے نہ دیکھ سکتی.
ماضی تکلیف دہ تھا لیکن حال امید افزا ہے. ختیجہ صدیقی پر چھریوں کے 23 وار کرنے والے شاہ حسین کو عدالت سے 7 سال کی سزا مل چکی ہے لیکن ختیجہ کہتی ہے کہ پاکستان میں خواتین کے لیے انصاف کی تلاش کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے.
اور کچھ تھا نہیں کہنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ سب سے آسان طریقہ ہے عورت کے کردار پہ کیچڑ اچھالو, وہ خود ہی گیو اپ کر دے گی. تو اس کے بھی میں کھڑی رہی ڈٹی رہی.
ان کا پریشر بہت تھا. ان کے بہت سینئر وکیل نے مطلب پوری بار ایسوسیشن کے کہہ لیں جن کو میں بولوں گا سپر مین ان کے ساتھ تھے.
مجرم شاہ حسین اور اس کے ایڈوکیٹ والد کے بیان کے مطابق وہ یہ کیس اعلی عدلیہ تک لے کر جائیں گے.
یہ ہائی کورٹ میں اور بڑے وکیل آئیں گے مجھے پتہ ہے اس بات کا اور میں ان کے لیے بھی تیار ہوں. جنگ لڑیں گے پوری طرح کریں گے. پہلے بھی گھبرائیں گے ابھی بھی نہیں گھبرائیں گے.
خود بھی ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا میں اگر اپنا کیس ہی آگے تک نہ پہنچا سکی اپنے کیس میں ہی فائٹ نہ کر سکی تو پھر میرے لائر ہونے کا کیا فائدہ ہوا. تو آگے بھی یہ جو ہے اسی طرح فائٹ کروں گی.
قانونی مدد کے اداروں کا کہنا ہے کہ ختیجہ صدیقی کیس کو اجاگر کرنے میں پاکستان کے روایتی میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس نے اہم کردار ادا کیا جس سے سوشل میڈیا کے مثبت پہلو کی نشاندہی ہوتی ہے.
دائما احنا نقول بالرقاوي الموت هي موت.
The men and women of Raqqa is being slaughtered silently are real journalistic heroes. They work in secret and under constant threat reporting on the depredations of ISIS in their home city. Some have fled in fear for their own lives. Even in exile they are in no way safe.
حال ہی میں سٹی آف گوسٹ کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنائی گئی ہے جس میں عام شہریوں پر مشتمل صحافیوں کے ایک گروپ کو دکھایا گیا ہے جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر شام کے شہر رقہ میں عام شہریوں کے خلاف انتہا پسند گروہ داعش کے ظلم و ستم کو آشکارا کیا. وائس آف امریکہ کی پینا لوپوپولو آسکر انعام کے لیے نامزد ہدایت کار میتھیو ہینن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تنظیم رقہ از بینگ سلاٹر سائلنٹلی کے مشترکہ بانی عبدالعزیز سے گفتگو کی. عام شہری صحافیوں کے اس گروپ نے شام میں موجود انتہا پسند گروہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جسے دوسرے الفاظ میں داعش کہا جاتا ہے جنگ کی اور اس دوران انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. فلم سٹی آف گھوسٹ میں رقہ از بینگ سلاٹرڈ سائلنٹلی کے کام کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح داعش نے شام میں رقہ کے اندر مظالم کیے جسے انہوں نے اپنا دارالحکومت بنا رکھا تھا. شہری صحافیوں نے دستاویزات جمع کیے اور پھر انہیں آن لائن شائع کیا. عبدالعزیز الحمزہ شام میں پیدا ہوئے. انہوں نے رقہ کے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ کس طرح لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا.
Defeating ISIS as a group is not gonna solve the problem. So
داعش کو ایک گروپ کی شکل میں شکست دینا اس مسئلے کا حل نہیں بلکہ ہمیں داعش کے نظریات کے خلاف لڑنا ہے کیونکہ داعش صرف شام کے شہر رقہ اور عراق میں نہیں بلکہ ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ ہم داعش کو یورپ، امریکہ، ایشیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ان کے نظریات کا توڑ کرے۔ اس فلم کے ہدایت کار میتھیو ہینن کا کہنا تھا، یہ لوگ اسی تحریک کا چہرہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خطرہ ہے، ان کے ساتھی ابھی تک رقہ میں ہیں جبکہ ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں۔
گلرخ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر کارنیلیس۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔